سورۃ محمد مدنی سورۃ ہے، چار رکوع ہیں، 38 آیات ہیں۔ اس سورۃ کو سورۃ القتال بھی کہا گیا ہے۔ پچھلی سورۃ سورۃ الاحقاف مکی سورتوں کے گروپ کی آخری سورۃ تھی۔ اب آگے تین مدنی سورتیں ہیں، سورۃ محمد، سورۃ الفتح اور سورۃ الحجرات۔ پچھلی سورتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بات بہت اچھی طرح واضح کر دی گئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر مخالفت کے باوجود اپنا پیغام پہنچاتے رہے، عقلی اور نقلی دلائل سے، اور نقلی یہاں آرٹیفیشل نہیں ہے، پلیز اپنا ذہن کلیئر کر لیں، نقلی سے مراد جو روایات اور پچھلے پیغمبروں کی باتیں ہیں، عقلی اور نقلی دلائل سے، آفاق اور انفس کے دلائل سے لوگوں کو حق کی بات بتاتے رہے۔ بالآخر کامیابی حق کی ہوگی، اللہ کے نافرمان اور فاسق بندے ہلاک کر دیے جائیں گے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سورت کا آغاز کچھ مختلف طریقے پر ہو رہا ہے۔ الذین، اسم موصول، اسم موصول کا کام کیا ہوتا ہے، یعنی اس سے جملے کا آغاز نہیں ہوتا بلکہ پچھلی گفتگو کی کنٹینیویشن ہوتی ہے۔ اب دیکھیے کہ کہاں آ کر اس سورت کو پیش کیا گیا ہے، کہاں رکھا گیا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ سورتوں کا جو نزول ہے یہ اگرچہ مکی اور مدنی کے اعتبار سے مختلف ہے، لیکن ان کی جو پلیسمنٹ ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اذن سے اور وحی کے مطابق کروائی۔ تو گویا پچھلی سورت کے آخر میں جو بات کہی گئی ہے، فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، تو الفاسقون ہی کی طرف یہاں اشارہ ہے۔ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی وہ فاسق یا کافر جنہوں نے اسلام کی مخالفت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، وہ سب یاد رکھیں۔ کیا بات؟ کہ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال کو رائیگاں کر دیا، ضائع کر دیا۔ اب یہاں چونکہ سورت مدنی ہے اس لیے الَّذِينَ سے مراد اہل مکہ تو ہو ہی سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہود اور منافقین کی طرف بھی اشارہ ہے، کیونکہ یہ بھی دراصل کفر ہی کی روش پر چل رہے تھے اور خود رکنے کے علاوہ طرح طرح کی سازشوں سے دوسرے مخلص اہل ایمان کو بھی حق قبول کرنے سے یا حق پر قائم رہنے سے اور چلتے رہنے سے روک رہے تھے۔ اور اگر عام معنی میں دیکھیں تو الذین کفروا سے مراد پھر ہر دور کے کافر ہو سکتے ہیں، کوئی بھی وہ شخص جس کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہو۔ کیا؟ کہ خود انکار کرے، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکے۔ صدہ کا لفظ لازم بھی ہے اور متعدی بھی ہے، خود رکنے کے معنوں میں بھی آتا ہے اور دوسروں کو روکنے کے لیے بھی آتا ہے۔ تو وہ لوگ جو دعوت حق کو خود بھی قبول نہ کرے اور دوسروں کو بھی روکے۔ دوسروں کو روکنے کی کئی ایک شکلیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر ایک، زبردستی کسی کو ایمان لانے سے روکنا۔ نمبر دو، ایمان لانے والوں کو اتنا ستانا، اتنا پریشان کرنا کہ دوسرے لوگ ڈر جائیں اور ڈر کے مارے اسلام قبول نہ کریں کہ اگر ہم نے بھی قبول کیا تو ہمارا حال بھی یہی ہونے والا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے راستے سے روکنے میں وہ ساری کوششیں بھی آ جاتی ہیں جو دین اور دین والوں کے خلاف طرح طرح کے وسوسے اور بدگمانیاں پیدا کر کے لوگوں کو اس راستے سے روکنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کسی بھی طرح دین اور دین والوں کے خلاف بدگمانی پیدا کر کے دین سے روکنے کی کوئی بھی کوشش یا وسوسہ اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ تو کسی کو بھی اللہ کے راستے سے روکنا کوئی معمولی جرم نہیں، اس کا نتیجہ بہت خطرناک ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ اضلّ اعمالہم، اللہ نے ان کے اعمال گم کر دیے، ضائع کر دیے۔ اضلّ کا لفظ جو ہے باد لام لام سے اور باد افعال میں ہے ادلال سے، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے سورۃ الفیل میں تدلیل کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ الم یجعل کیدہم فی تدلیل، کیا اللہ نے ان کی چال کو اکارت نہیں کر دیا، یعنی گم نہیں کر دیا، بیکار نہیں کر دیا؟ تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ انہوں نے دنیا میں حق کو نیچا دکھانے کی جتنی کوششیں کی جو چالے چلی جو سازشیں کی وہ ساری کی ساری رائے گاہ ہو گئی. اب آپ دیکھیں نا منافقین راتوں کو چھپ چھپ کے کتنی سازشیں کرتے تھے اسلام کی طرف. کیا فائدہ ہوا ان سازشوں کا؟ کچھ بھی نہیں. سارے کے سارے مسلمان دشمن جو ہر قبیلے سے تعلق رکھتے تھے غزوہ خندق کے موقع پر سارے اکٹھے ہو کر آ گئے اسلحہ اٹھا کر. ان کی یہ کوششیں رائے گاہ ہو گئی. اہل مکہ نے مسلمانوں کو دین سے روکنے کے لیے کیسی کیسی تشدد کی کوششیں کی ساری ناکام ہو گئی. یہود نے کیسی کیسی سازشیں کی کس کس طرح دھوکے دیے اور کیسے کیسے بھٹکانے کی کوشش کی. تو یہاں پر گزشتہ تمام مکی صورتوں میں جس طرح بھی مسلمانوں پر ٹارچر ہو رہا تھا یہ جو بھی تکلیفیں وہ دیکھ رہے تھے ان سب کے بعد یہ جملہ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ ایک بہت حوصلہ افزا کلام کی حیثیت رکھتا ہے. اے اہل ایمان تم فکر نہیں کرو غم نہیں کرو. جو لوگ بھی آج کفر کر رہے ہیں اللہ کی نافرمانی پہ اڑے ہوئے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے رستے سے روک رہے ہیں ان کی سازشیں سب ناکام ہو جائیں گی ان کی چالیں سب بیکار ہو جائیں گی. اور دوسری طرف ان کے اعمال سے مراد صرف چالیں اور سازشیں نہیں بلکہ انہوں نے عملی کوششیں جو بھی کی وہ بھی ختم ہو جائیں گی. اور عملی کوششوں کے علاوہ جو ان کے اچھے عمل تھے اپنے طور پر ان کا ثواب بھی ان کو نہیں ملے گا. یعنی اعمال سے مراد ان لوگوں کے اندر جو بنیادی انسانی اخلاق پائے جاتے تھے مثلا اہل عرب جو تھے بہت صلہ رحمی کرتے تھے قیدیوں کو آزاد کراتے مہمان نواز بہت تھے لوگوں کو اپنا مال بہت لٹاتے یا اہل مکہ خانہ کعبہ کی خدمت کرتے تھے حجاج کی بہت مہمان نوازی کرتے تھے. فرمایا یہ سارے کام بالکل بیکار ہو جائیں گے نل اینڈ وائڈ ہو جائیں گے اور آخرت میں انہیں اس کا کچھ بھی اجر نہ ملے گا کوئی صلہ نہ ملے گا سب نیکیاں بھی برباد ہو جائیں گی. آپ کو معلوم ہے کہ اہل مکہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد قرار دیتے تھے ان کے دین پر اپنے آپ کو سمجھتے تھے یہ بھی اپنے آپ کو مذہبی گروہ تصور کرتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ ان کا کوئی دین نہیں تھا ان کا بھی دین تھا لیکن وہ خود ساختہ دین تھا. انہوں نے دین ابراہیم میں طرح طرح کی تبدیلیاں پیدا کر دی تھی. سب سے پہلی بنیادی چیز یعنی توحید کی دعوت اسی سے پھر گئے تھے یعنی شرک میں مبتلا ہو گئے اصل سے ہی پھر گئے تھے ہٹ گئے تھے. تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ بھی فکر مدنی صورت ہے نا اس لیے اس کو اب دونوں طرف سے میں ایکسپلین کر رہی ہوں کچھ مکہ والوں کے گزشتہ حالات کے کانٹیکسٹ میں اور کچھ مدینہ والوں کی صورتحال کے پیش نظر. آپ کو معلوم ہے کہ جب تک مسلمان مکہ میں تھے تو ایک طرح کی مشکل تھی اور وہ کیا تھی کہ انہیں مذہبی آزادی نہ تھی. یہ کھل کے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے کھل کے قرآن نہیں پڑھ سکتے تھے دین کی تبلیغ نہیں کر سکتے تھے. لیکن آپ کو معلوم ہے جب یہ مدینہ میں آئے تو کیا گزری پھر کتنی مشکلیں ہو گئی تھی. یہ تو آزادی مل گئی تھی ان کو کہ وہ کھلے عام اپنی تبلیغ کریں ایک اسٹیج قائم ہو گئی تھی اپنی عبادات میں ان کو مختار ہو گئے تھے لیکن دوسری طرح کی مشکلات شروع ہو گئی تھی اور وہ دوہری تھی. اندرونی طور پر مدینہ کی اسٹیٹ میں یہود اور منافق جو تھے وہ طرح طرح کی سازشیں کر رہے تھے اور بیرونی طور پر کیا ہو رہا تھا سارے اہل عرب مخالف ہو کر اکٹھے ہو کر مسلمانوں پہ حملہ آور ہو رہے تھے. اچھا بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ جیسے ہجرت کے بعد مسلمانوں کے لیے آسانی ہو گئی آزادی ہو گئی ان کو پرسیکیوشن کا دور ختم ہو گیا لیکن زندگی ایک اینڈ لیس ایفرٹ کا نام ہے. کبھی بھی یہ سوچ کے نہ بیٹھے کہ یہ کام ختم ہو گیا تو اس کے بعد تو ہمیں یہ پابندی ختم ہو جائے گی. مثال کے طور پر جیسے آج کل یہاں آپ آتے ہیں تو ایک پابندی ہے نا آتے آنے کی بیٹھنے کی گھنٹوں اور طرح طرح کی مشکل تو ہم سوچتے ہیں کہ جب یہ کورس ختم ہوگا تو ایک ریلیف ملے گا لیکن یاد رکھیے کہ اس دنیا میں ریلیف نام کی کوئی شے نہیں ہے. جو لوگ اس ریلیف کے انتظار میں جیتے ہیں جسے وہ دنیا میں پانا چاہتے ہیں وہ بھول جائیں وہ خطا پر ہیں وہ کل آخرت ہی کے دن ملے گا جب حساب کتاب سے فارغ ہوں گے جب وہ پروانہ نجات ہاتھ میں آئے گا ہاں کامیاب ہو تم جاؤ بخش دیے گئے جب ریلیف ملتا ہے مومن کو. مجھے تو اس سے پہلے کہیں بھی کوئی ریلیف نظر نہیں آتا. میں بہت سوچتی ہوں بعض اوقات کہ ریلیف کس چیز میں ہے کسی سچویشن اگر سب کچھ بھی آپ کی مرضی کے مطابق ہو جائے تو جب تک یہ یقین نہیں آ جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو معاف کر دیا اور وہ ہم سے راضی ہو گیا ہم چین سے کہاں بیٹھ سکتے ہیں بیٹھ سکتے ہیں. تو یہ تو صرف اسکیپ کرنا ہوتا ہے ذمہ داریوں سے ادھر سے بھاگ کے ادھر چھپ کے ادھر سے بھاگ کے ادھر یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے. تو بجائے اس کے کہ انسان ریلیف ڈھونڈے اور اس کی تلاش میں رہے، انسان اس بات کی فکر زیادہ کرے کہ میری بخشش کے سامان کیا ہو سکتے ہیں، میرا رب کن باتوں پہ مجھ سے راضی ہو سکتا ہے، وہ کون سے کام ہیں، ان کے لیے مجھے کیا کرنا ہے، کیسی قربانی کرنی، کیسی بھاگ دوڑ کرنی ہے، کیونکہ زندگی میں بھاگ دوڑ تو ویسے بھی ہے ہی، دین کے لیے نہ صحیح تو دنیا کے لیے ہے، چین سے کہاں بیٹھ سکتے آپ، تو کیوں نہ ان کاموں کی تلاش میں سرگرداں رہے کہ جن سے ہم اپنے رب کو خوش کر کے کل جب اس سے ملے تو وہ ہم کو راضی کر دے، جب چین کی اصل زندگی شروع ہوگی، کیونکہ یہ زندگی تو چین کے لیے ہے ہی نہیں، جیسے وہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ میں نے سکون کو جنت میں رکھ دیا، لوگ اسے دنیا میں تلاش کرتے ہیں، بھلا وہ کیسے پائیں گے، وہ چیز ہے ہی نہیں، آ جتنا مرضی سر کھوڑو کہاں سے ملے گی، تو بجائے اس کے کہ اس کی تلاش میں رہو، کسی ایسی چیز کی تلاش میں چلو واقعی جو کبھی جا کر مل بھی جائے، اور تلاش کا عمل جو ہے وہ تکلیف دہ ہوتا ہے، کسی بھی چیز کی تلاش کا عمل، کنٹینیوس سٹرگل، مسلسل محنت اور جد و جہد، اور اسی کا نام جہاد ہے، خیال کے وزن پر بہت زیادہ کوشش، بڑے پیمانے پہ کوشش، اپ موسٹ سٹرگل۔ تو بہرحال ایک طرف وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو اللہ کے راستے پہ آنے سے روکتے ہیں اور طرح طرح کی سازشیں کرتے ہیں، خود بھی نہیں کچھ کرتے، کسی کو بھی کچھ نہیں کرنے دیتے، اللہ تعالیٰ ان کے نیک اعمال کو بھی ضائع کر دے گا اور ان کی سازشوں کو ناکام کر دے گا۔ اس آیت کو پڑھ کر یقین کی ایک خاص کیفیت ابھرتی کہ اگر ہم پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے پر قدم جما کر چلتے رہیں تو ایک دن کامیابی کی منزل تک انشاءاللہ پہنچ ہی جائیں گے، اور جو بھی رکاوٹیں راستے میں آ رہی ہیں، جو بھی کوئی سازشیں کرتا ہے اور جہاں سے بھی کوئی مخالفت سامنے آتی ہے، ان سب چیزوں کو اصبر کما صبر اولو العزم من الرسل کے طریقے پر چلتے ہوئے اگنور کر دیں، مایوس نہ ہو، بیٹھ نہ جائیں۔ اور پھر آپ دیکھیں ادل اعمالہم، ادل ماضی کا صیغہ ہے، ہو چکے، آپ کو معلوم ہے کہ مستقبل کی کسی بات کو جب ماضی کے صیغے میں بولا جاتا ہے تو وہ یقینی طور پر پکی بات ہوتی ہے، یعنی یہ کہنے کے بجائے کہ میں یہ کام کروں گا، آپ کسی کو کہہ دیں ہو چکا، حالانکہ اگر لٹرلی دیکھا جائے تو ہوا نہیں ہوتا، یعنی بعض وقت آپ کسی سے کوئی کام کرتے ہیں تو وہ آپ کو پکا یقین دلانے کے لیے، تسلی دلانے کے لیے کیا کہتے ہیں، سمجھو ہو گیا، بعض وقت سمجھو بھی نہیں بولتے، کہتے ہو گیا، ٹھیک ہے، ڈن، یہ ڈن کیا ہوتا ہے، ڈن ابھی ہوا تو نہیں لیکن اس معنی میں استعمال ہوتا ہے، گویا ہو چکا، تو مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ دیکھو تمہارے دشمن ناکام ہو چکے، ان کی سازشیں ناکام ہو چکی، ان کی چالیں اکارت ہو چکی۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور وہ ایمان لائے اس چیز پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، وہو الحق من ربہم، اور وہ بالکل سچ ہے، حق ہے، ان کے رب کی طرف سے ہے، کفر عنہم سیئاتہم، اس نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دی، وہ اصلح بالہم، اور ان کا حال درست کر دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ لگتا ہے جیسے ایک لکیر کھینچ دی گئی ہے، ایک طرف کفار کو اور اللہ کے راستے سے روکنے والوں کو کھڑا کیا گیا، اور دوسری طرف ایمان والوں کو اور نیک کام کرنے والوں کو، گویا یہ بالکل الگ الگ دو گروہ ہیں۔ اب یہ ہر انسان کا اپنا فیصلہ کہ وہ اپنے آپ کو کہاں رکھتا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کلام ذرا دلچسپ ہے، ایک طرف کہا جا رہا ہے الذین آمنوا، اس میں تو ہر چیز پر ایمان شامل ہو جاتا ہے، عمل الصالحات، پورے قرآن پاک میں یہی انداز ہے، الذین آمنوا عمل الصالحات، لیکن یہاں پھر تاکیدن کہا گیا وہ آمنوا بما نزل علی محمد، اور وہ ایمان لائے اس پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا گیا۔ کیا پہلے آمنوں میں یہ شامل ہے؟ اگر سے شامل ہے، لیکن تاکیداً دوبارہ یہ بات کہی گئی، کیوں؟ اس لیے کہ سورت مدنی ہے، مدینہ میں یہود رہتے تھے، اہل کتاب رہتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، آخرت کو مانتے تھے، کتابوں کو مانتے تھے، رسولوں کو مانتے تھے، سب چیزوں کو مانتے تھے، بس ایک جس کو نہیں مانتے تھے وہ کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو کچھ ان پر اترا۔ یہود کو یا اہل کتاب کو کافر کیوں کہا گیا؟ حالانکہ وہ تو آخرت کو مانتے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، کتابوں رسولوں سب کو مانتے ہیں، پھر کیوں کافر ہیں؟ اس لیے کہ اس چیز کو نہیں مانتے بیمان الدل علی محمد. اچھا آج کل ہم مسلمانوں کے اندر بھی ایک ان کا بہت ہمدرد طبقہ موجود ہے اور وہ پورا زور لگائے ہوئے اس بات پر اور ہر طرح ثابت کر دینا چاہتا ہے کیا کہ تم اہل کتاب کو مسلمان سمجھو وہ بھی جنت میں جائیں گے. اسی لیے بار بار سوال اٹھاتے ہیں لیڈی ڈائنا کا کیا ہوگا اور مدر ٹریزا کا کیا ہوگا اور تم کیوں کہتے ہو تم لوگ کہ کرسچن جنت میں نہیں جائیں گے یا فلاں جنت میں نہیں جائے گا. کیا وہ اللہ تعالیٰ کو اور باقی سب چیزوں کو مانتے نہیں ہیں؟ اور خصوصاً اس کے لیے ریفرنس کس آیت کا دیتے ہیں؟ پہلے پارے کے نصف پہ جو آیت آتی ہے ان الذی آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین آخر تک من آمن باللہ والیوم الآخر. لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ ایک مزید چیز کی تاکیدی بات کی گئی اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص قرآن پاک کی صرف ایک آیت کو لے کے تفسیر کر رہا ہے تو وہ آپ کو بچکا بھی سکتا ہے خواہ وہ قرآن ہی میں سے کیوں نہ کوٹ کر رہا. اس لیے بے حد ضروری ہے کہ ایک آیت کے ساتھ اس سے ملتی جلتی باقی آیات کو بھی اکٹھا کیا جائے اور پھر بات کی جائے. تو یہاں سے یہ بات کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام انسانوں کے لیے تھی، قیامت تک کے لوگوں کے لیے تھی، اور کھلے کھلے انداز میں کہا جا رہا ہے کہ بما نزل علی محمد، اور اس میں صرف قرآن پاک ہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی خطی کی قسم کی جو چیزیں اتاری گئیں وہ بھی شامل ہیں. اچھا اس مفہوم کی وضاحت ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے. ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کے چند ورقے لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر پڑھنے لگے. جو جو آپ پڑھتے جاتے تھے آپ کے چہرے کا رنگ بدلتا جاتا. سیدنا ابو بکر نے سیدنا عمر کو خطاب کر کے کہا، تمہیں گم کرنے والی ہیں گم پائے، کیا تم آپ کے چہرے کو نہیں دیکھتے؟ حضرت عمر نے جب آپ کے چہرے کی طرف دیکھا کیونکہ وہ تو مشغول تھے کچھ پڑھنے میں، کہنے لگے کہ میں اللہ سے اور اس کے رسول کے غضب سے پناہ پکڑتا ہوں. ہم اللہ کے پروردگار ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبیا. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر آج خود موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہو جائے اور تم مجھ کو چھوڑ کر ان کی پیروی کرو، مجھ کو چھوڑ کر ان کی پیروی کرو تو سیدھی راہ سے گمراہ ہو جاؤ گے. اور اگر موسیٰ علیہ السلام آج زندہ ہوتے اور میری نبوت کا زمانہ پاتے تو انہیں میری اتباع کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہوتا. تو اگر بنی اسرائیل کے پیغمبر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ پر ایمان لائے بغیر اور آپ کی نبوت پر ایمان لائے بغیر چارہ نہ ہوتا تو پھر آپ کی امت کے لیے کیا حکم ہو سکتا ہے؟ یا عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کے لیے؟ تو جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے تو وہ اسی کتاب و سنت کو فالو کریں گے، کوئی نئی شریعت نہیں لائیں گے، وہ نئے نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ بات بالکل اچھی طرح واضح ہو جانی چاہیے کہ ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ ان تمام چیزوں کو نہ مانا جائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، خواہ وہ کتاب ہو یا سنت ہو. اور اس کے علاوہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف کو مزید واضح کیا گیا ہے. اور پھر آپ دیکھیے وَهُوَ الْحَقُّ، اور وہ حق ہے. کس چیز کو یہاں حق کہا جا رہا ہے؟ یہ حق کا پیمانہ کیا ہے؟ بما نزل علی محمد من ربہم، ان کے رب کی طرف سے ہے. تو جو شخص اس طرح کا ایمان لائے اور ان تمام چیزوں پر عمل کرے، کیونکہ عمل صالح بھی اس وقت تک عمل صالح نہیں ہو سکتا جب تک کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہ ہو. ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کفر عنہم سیئاتہم، اللہ ان کی برائیاں ان سے دور کر دے گا. یعنی اس شخص کی دور جاہلیت میں ہونے والی کوتاہیاں، غلطیاں اور گناہ معاف کر دے گا، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الاسلام یہدم ما قبلہ، اسلام مٹا دیتا ہے ان ساری خطاؤں کو جو اس سے پہلے کی ہوتی ہیں. یعنی مسلمان ہونے کے بعد انسان بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو. تو گویا ایک طرف دور جاہلیت کے زمانے کے گناہ جو ہے وہ سارے ان کے حساب سے ثابت کر دیے جائیں گے، اور دوسرا معنی یہ بھی کہ دور جاہلیت میں اعمال، اخلاق، عقائد کی جن خرابیوں میں وہ مبتلا تھے، اللہ نے ان کو ان سے نکال کر ایک اچھے دین کا پیروکار بنا دیا، یعنی دور جاہلیت کی بجائے دور اسلام میں آ گئے، اندھیروں سے روشنی میں آ گئے. کفر عنہم سیئاتہم، ان کی برائیاں ان سے دور کر دی. واصلح بالہم، اور ان کا حال درست کر دیا. اصلح کا مطلب تو اصلاح کر دی، بالہم کا کیا معنی ہے؟ امرہم، شأنہم، حالہم. بال کا لفظ ہے یہ، اردو والا بال نہیں، عربی میں ایک بہت جامع لفظ، ایک ہوتا ہے حال اور ایک ہوتا ہے بال. بال حال سے ملتا جلتا لیکن زیادہ میننگ فل ہے. ظاہر اور باطن دونوں قسم کے حال پہ حاوی ہوتا ہے. جب آپ کسی سے اس کا حال پوچھتے ہیں نا، کیا حال، تو اس حال میں پوری جامعیت نہیں ہوتی، لیکن جب آپ کسی کو کہتے ہیں بال بچے ٹھیک ہیں، تو وہ جو بال ہے، اگرچہ ہمارے یہاں وہ بچے کے معنی نہیں ہے، لیکن عربی میں اس بال کا معنی ظاہر اور باطن، اندر باہر، سامنے اور چھپے ہوئے سارے حالات، اللہ تعالیٰ ان کے ظاہر و باطن، دنیا و آخرت کے سارے حالات درست کر دے گا. کتنی خوبصورت بات ہے نا یہ. جب ایک شخص ایمان لاتا ہے اور نیک عمل شروع کر دیتا ہے، تو ایک تو اس کے لیے خوشخبری کہ پچھلی میل کو چین ساری دھل گئی، دوسری خوشخبری یہ کہ اس کا حال درست ہو گیا. یعنی ایک وہ وقت تھا جب وہ دور جاہلیت میں تھا، غلط کام کرتا تھا، اپنے آپ کو ضائع کر رہا تھا، اور اب اس کے بدلے میں دین کی برکت سے اس کو دنیا میں بھی ایک خوبصورت زندگی گزارنے کا گر مل گیا. اس کے اوقات، اس کی صلاحیتیں، اس کا مال، اس کی ساری چیزیں اچھی مفید تعمیری کاموں میں استعمال ہونے لگی. اصلاح بالہم، ہر طرح کے حالات کی اصلاح ہو گئی. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مسلمان مکہ میں مظلومیت کی حالت میں تھے، جب مدینہ میں آئے تو آہستہ آہستہ جو جو اسلام کو ترقی ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا اصلاح بالہم کا، تو دنیاوی اعتبار سے بھی مسلمانوں میں خوشحالی بہت عام ہو گئی تھی. تو یہ بہت سارے ان فائدوں کی طرف اشارہ ہے جو صحابہ کرام کو، ایمان لانے والوں کو، نیک کام کرنے والوں کو دنیا میں نصیب ہوئے. اور آخرت کا فائدہ تو سب سے بڑا فائدہ ہے. اب ایمان لانا اور نیک کام کرنا بظاہر سے ایک مشکل کام تھا، لیکن اس کا فائدہ کتنا بڑا ہے. کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، یہ تو تھی صحابہ کرام کی بات. اب ہم اس کو اپنے اوپر اگر لیں کہ نیک عمل کرنا بظاہر کتنا مشکل کیوں نہ ہو، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا بظاہر مشکل ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص نام ہے، اور وہ کیا ہے؟ اصلح بالہم. اصلح بالہم، ہم سب اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ کیا قرآن پڑھ کر، اللہ کے دین کو شعوری طور پر لے کر، کیا ہماری سوچ کی الجھنیں، ہمارے خیالات کی پراگندگی، ہمارے اخلاق کی، کیا اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی؟ اور پھر آپ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ ایک ماحول ہم کو مل گیا، لیکن اگر ہم واقعی اس پر عمل بھی کرتے ہیں تو ہر شخص کا اصلح بالہم اسی لیول کا ہوگا جتنا اس کا عمل ہوگا. اچھا، شیطان ہم کو کیا ڈراتا ہے، کیا وسوسے دلاتا ہے؟ اگر تم نے دین پر عمل کر لیا تو فلاں اور فلاں نقصان ہو جائیں گے. اسی لیے آتا نا، شیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. فحشاء صرف وہ فحاشی نہیں ہوتی، بیڈ لینگویج یوز کرنا، بدتمیزی اور بد اخلاقی کرنا، یہ سب بھی کھلی برائیوں میں فحشاء میں آتا ہے. فحش، گالیاں بکنا یا زبان کی غلط استعمال، یہ چیزیں اسی میں آ جاتی ہیں. اصلح بالہم، اس کو مہذب قوم بنا دیا. ذالک، یہ کیسے ہوا؟ یہ اس طرح ہوا کہ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہوں نے باطل کی پیروی کی تھی. ذالک، یہ پچھلی باتوں کی طرف اشارہ ہے کہ ایسا اس وجہ سے ہوگا کہ کفار نے شیطان کے سکھائے ہوئے باطل کی پیروی کی ہے، اور باطل کے لیے اس کائنات کے اندر کوئی قرار پکڑنے کی جگہ ہی نہیں ہے. جیسے کلمہ خبیثہ کی بات پیچھے آپ پڑھ چکے نا سورت ابراہیم میں، کہ ما لہا من قرار، اس کے لیے کوئی قرار ہے ہی نہیں، یعنی زمین و آسمان کی تخلیق حد پہ ہوئی. بارہا پڑھ چکے نا پچھلی سورت میں، ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، ما خلقناہما الا بالحق واجل مسمى. اور یہ ساری کائنات اپنے رب کی بہت وفادار ہے، اس لیے اس سارے زمین و آسمان میں باطل نظریات اور باطل کاموں کو کوئی قرار نہیں. ہاں وقتی طور پہ جھاگ کی طرح کتنے بھی اونچے جاتے ہوئے نظر کیوں نہ آئے, لیکن وہ ٹک نہیں سکتے, وہ ہمیشہ کے لیے باقی نہیں رہ سکتے, ان کو جانا ہی ہے. اور بس وہ جاتے اس وقت ہے جب حق آتا ہے, جا الحق و زہق الباطل ان الباطل کانا زہوقا, باطل تو جانے ہی کے لیے ہے. بس کہیں کس بات کی ہے, حق کے لیے کوششیں کرنے والوں کی کوششوں کی کمی ہے. جب وہ صحیح طور پر ہوئی تو باطل کو تو جگہ ملے گی ہی نہیں. وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ, اور ایمان لانے والوں نے اس حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے. حق کی فطرت میں ثبات ہے, استحکام ہے, پائیداری ہے, استقامت ہے. اللہ تعالیٰ حق کو تو نشو نما دیتا ہے, اس کو تو بڑھاتا ہے. اسی لیے ایک دانہ 700 گنا تک پھیل جاتا ہے. كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ, اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے ان کی مثالیں یا ان کے حالات. اور للناس سے مراد یہی اہل ایمان اور کفار ہے جن کا ذکر پیچھے ہوا ہے.